الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ طٰہٰ کی آیت 50 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں. سیدنا موسیٰ جب فرعون کے دربار میں پہنچے، گفتگو ہوئی، وہ زیر بحث ہے. ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ جب انہوں نے آ کے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق جو کچھ ان سے کہا گیا تھا وہ فرعون سے کہہ دیا، تو فرعون نے یہ پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ، پھر تم دونوں کا رب کون ہے؟ یہ سوال کیوں کیا گیا؟ دوسرے مقامات میں فرعون کا اپنا قول نقل ہوا ہے کہ انا ربکم الاعلی. اس کا کیا مطلب ہے؟ ان دونوں چیزوں پر ہم تفصیل کے ساتھ پچھلی نشست میں گفتگو کر چکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی پھر رہنمائی فرمائی ہے. اس مدعا کے لیے قرآن کے الفاظ یہ ہیں، قال ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا. یہ خلق کیا ہے اور ہدایت کیا ہے، اس کی ہم وضاحت کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو بنایا ہے، پوری کائنات بنائی ہے، مادہ تخلیق کیا ہے، نفس کو وجود بخشا ہے، پھر اس میں معلوم نے کیا کیا مخلوقات پیدا کر دی ہیں. ان مخلوقات کے بارے میں قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے اور مختلف اسالیب میں بتایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں بنا دیتے ہیں تو پھر ان میں اپنا امر نازل کرتے ہیں. یہ امر ہے جس کو ہدایت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ایک مخلوق کے لیے کیا فطرت قائم کی گئی ہے، اس میں کیا خصائص رکھے گئے ہیں، اور اس کو جو مقصد وجود دیا گیا ہے اس کے لحاظ سے وہ کیسے کام کرے گی. اس کی ہدایت ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا دوسرے لفظوں میں کہیے اپنے خالق کی طرف سے لے کر آتی ہے اور پھر اس کی پابندی کرتی ہے. تو یہ رہنمائی فرمائی ہے. یہ رہنمائی میں نے عرض کیا تھا کہ دوسری جگہوں پر یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے کہ الہام کر دی جاتی ہے. انسانوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یعنی ہم نے جب نفس انسانی کو بنایا اور سنوارا تو اس میں فجور و تقویٰ کو الہام کر دیا. شہد کی مکھی کے بارے میں بھی یہی تعبیر ہے، اس میں وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے. پہاڑوں کے معاملے میں، جمادات کے معاملے میں انزال امر کی تعبیر اختیار کی گئی ہے، ہم نے ان میں اپنا امر نازل کر دیا، یعنی وہ حکم ان کو دے دیا جس کے وہ اپنی شخصیت میں، اپنی حیثیت میں، اپنی ماہیت میں مخاطب بن جاتے ہیں، اور پھر اس امر سے، اس امر تکوینی سے سر منہ انحراف نہیں کر سکتے. یعنی وہ خلق کیے جاتے ہیں اور ایک امر کے پابند کر دیے جاتے ہیں. خلق بھی اللہ ہی کرتا ہے اور امر بھی وہی عطا کرتا ہے. اسی وجہ سے شرک اور توحید کی بحث میں ہم جس طرح یہ ماننے کے پابند ہیں کہ نہ اللہ کی ذات سے کوئی چیز صادر ہوئی ہے، نہ اللہ کسی کی ذات سے صادر ہوا ہے، اسی طرح یہ ماننے کی بھی پابند ہے کہ الا لہ الخلق والامر، خلق بھی اسی کی ہے اور امر بھی اسی کا ہے. یہ دونوں چیزیں اسی سے صادر ہوتی ہیں، وہی ان کا منبع ہے، کوئی دوسرا ان دونوں معاملات میں نہ اس کا شریک ہے نہ اس کا ساجی ہے۔ یہاں اس کو لفظ ہدایت سے تعبیر فرمایا ہے، اور بھی بہت سی جگہوں پر اس کو ہدایت سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اس میں کن کن حقائق کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ایک حصہ ہم نے یہاں جو میں نے حواشی لکھے ہیں ان میں سے پڑھ لیا تھا، اسی میں آگے یہ لکھا گیا ہے کہ بلبل کی نغمہ سنجی، طوطی کی شکر فشانی اور کوئل کی کو کس کا الہام ہے۔ یعنی ایک پرندہ ہے، ایک حیوان ہے، پہاڑ ہیں، مادے کے ڈھیر ہیں، ان میں جو خصائص پیدا ہوتے ہیں، کچھ خصائص تو وہ ہیں کہ جو اس طرح ہمیں متوجہ نہیں کرتے، جیسے یہی پادہ ہے ہیروں کی صورت اختیار کر لیتا ہے، زمرد کی کانوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے، سونے اور چاندی کی صورت اختیار کر لیتا ہے، یعنی مادے کے وہی اجزاء وہی عناصر ہیں جو نئی سے نئی صورت اختیار کرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس کا سب سے خوبصورت، سب سے پرکشش ظہور پرندوں میں ہوتا ہے۔ بلبل کی نغمہ سنجی، طوطی کی شکر فشانی اور کوئل کی کو کس کا الہام ہے؟ ظاہر ہے کہ ان کے خالق ہی کا، تو وہی خالق ان کا اور سب کا رب بھی ہے۔ یعنی قرآن مجید جب استدلال کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ پہلا فیصلہ خلق کا ہے، اگر خلق میں کوئی اور شریک نہیں ہے اور امر میں کوئی اور شریک نہیں ہے تو پھر تمہارا آقا بھی اور تمہارا مالک بھی کوئی اور نہیں ہو سکتا، وہ پھر میں ہی ہوں، اس لیے کہ میں ہی تمہارا خالق ہوں۔ تو جب خالق وہ ہے تو سب کا رب بھی وہی ہے۔ صرف جاندار چیزوں ہی تک قدرت کا یہ فیض محدود نہیں ہے، بلکہ چمن کے بیل بوٹے جو ثمر باری اور گلریزی کرتے ہیں، سوسن، بنفشہ، گلاب اور سرو و صنوبر جو چمن آرائی کرتے ہیں، سیب، انار اور انگور جو دعوت شوق دیتے ہیں، آخر یہ کس کی بخشی ہوئی خلقت اور یہ کس کی عطا کردہ جبلت؟ یعنی یہ سب خوبیاں، یہ سب خصائص، یہ سب کمالات، یہ گونا گونی، یہ بو کلمونی، یہ رنگا رنگی کس نے پیدا کر دی؟ آخر کون ہے جو ان میں سے کسی ایک چیز کے بھی خلق کا دعویٰ کر سکے، یا یہ کہہ سکے کہ یہ اس کا کرشمہ ہے کہ اس نے سیب کے اندر سیب کی خاصیت ودیت کی اور کیکر کے اندر کیکر کی؟ چمن کے ہر پودے، میدان کی ہر گھاس اور جنگل کی ہر جھاڑی میں یہ الگ الگ مزاج، الگ الگ رنگ و بو اور الگ الگ فوائد و نقصانات کون ودیت کرتا ہے؟ یہ چند چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ یعنی انسان اگر غور کرے تو گھاس کی ایک پتی بھی ایک پوری داستان سنا رہی ہے۔ ایک ایک چیز کا وجود اپنے اندر اتنی رنگا رنگی اور اتنا تنوع رکھتا ہے کہ انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو پیدا ہوتے دیکھتے ہیں۔ اب تو ہم نے ایسے آلات ایجاد کر لیے ہیں کہ ایک ایک مرحلے کو دیکھ سکتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ بے جان عناصر ہیں، وہی 6-7 عناصر ہیں، ان کے درمیان تالیف پیدا ہوتی ہے تو نطفہ وجود میں آ جاتا ہے، تالیف پیدا ہوتی ہے تو بیضہ وجود میں آ جاتا ہے۔ ہم یہ بھی نہیں اندازہ کر سکتے کہ وہ تالیف ہے کیا اور کس طرح پیدا ہوتی ہے۔ ان دونوں کے ملاپ سے وہ زندہ وجود پیدا ہوتا ہے جو پھر آہستہ آہستہ نشو و نما پا کر جیتا جاگتا انسان رستو افلاطون بن جاتا ہے۔ یہ سب ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ ایک انسان کی شخصیت میں جو صلاحیت ودیت ہیں، جو کمالات اس کے اندر رکھے گئے ہیں، خود اس شخصیت کو جیسا متنوع بنا دیا گیا ہے، وہ جن مراحل سے گزر کر اپنے تنوعات کا اظہار کرتا ہے، کسی ایک چیز کو بھی انسان اٹھا لے تو اس میں اتنی نشانیاں ہیں کہ وہ گنی نہیں جا سکتی۔ قرآن مجید نے اسی کو ایک جگہ بیان کیا ہے کہ اگر سات سمندر روشنائی بن جائیں اور دنیا کے سب درخت کلمے بن جائیں، پھر بھی وہ اللہ کی ان نشانیوں کو اور اللہ کے ان کلمات کو لکھ نہیں سکتے۔ کوئی ایسا دفتر نہیں تیار ہو سکتا جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ اس نے ہر چیز کا استقصاء کر لیا ہے۔ یہ کائنات جس میں ہم زمین ہی کو دیکھ دیکھ کر صدیوں بلکہ ہزاروں سال تک اس کی وسعتوں سے دنگ رہتے تھے، اب معلوم ہوتا ہے کہ کائنات میں ایک ذرہ ناچیز سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور کائنات وہ نوری سالوں کے فاصلے پر پھیلی ہوئی ہے۔ ہمارے وقت کے پیمانے اور ہمارے فاصلوں کے پیمانے سب ختم ہو گئے، وہ ہماری گرفت میں نہیں آتی۔ پھر اس کی ماہیت کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم اس سے بھی واقف ہو گئے ہیں کہ مادہ اور اس کی تعلیف کیا ہے، اس سے بھی واقف ہو گئے ہیں کہ انرجی، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو اصل حقیقت مادے کی ہے جس سے وہ تحویل پاتا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے۔ لیکن اب تو ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ اس کا بہت تھوڑا سا حصہ ہے جو ہماری گرفت میں آیا ہے، بہت ہی تھوڑا سا۔ باقی سب تو اپنی ذات میں، اگر میٹر ہے تو ڈارک ہے اور انرجی ہے تو ڈارک ہے، وہ ہماری گرفتی میں نہیں آتی۔ اس طرح کی صورتحال کے سامنے انسان کھڑا ہے اور اپنے شعور کے ساتھ اس کائنات کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ رنگ و بو اور یہ فوائد اور یہ نقصانات اور یہ رنگ رنگ کی چیزیں اور ان میں رنگ رنگ کے خصائص کا ظہور، یہ کون ودیت کرتا ہے؟ جو ودیت کرتا ہے، یعنی جس کو بھی مان لے، وہی رب ہے، نہ کہ ہر خر نہ مشخص جو سر پر تاج اوڑھ لے اور خدائی کا دعوے دار بن بیٹھے وہ رب بن جائے۔ یعنی کوئی شخص اگر اس غلط فہمی میں مبتلا ہے، یہاں چونکہ فرعون زیر بحث ہے اور میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا خیال یہ تھا، یا وہاں یہ چیز ایک عقیدے کے طور پر مان لی گئی تھی کہ سورج دیوتا کا مظہر وہی ہے، اور یہ بہت سی بادشاہتوں میں، بہت سے افراد کے بارے میں یہ سورج بنسی، چندر بنسی کی تعبیرات کسی پس منظر میں اختیار کی گئی ہیں۔ تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ انا ربکم اللالا؟ رب تو اس کو ہونا ہے جو خالق ہے، یعنی رب ہونے کا استحقاق ہی خلق سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر خلق کسی اور کی ہے تو اس کی مخلوق کا رب کوئی دوسرا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس سے استدلال کیا قرآن نے، زمین ہی نہیں، ایک نظر آسمان پر بھی ڈالیے، یہ سورج، یہ چاند، یہ کہکشاں، یہ قوس قزح، یہ آسمان، یہ ابر، یہ ہوا، آخر کس نے ان کو پیدا کیا اور کون ہے جس نے ان کے فرائض ان کو الہام کیے؟ یعنی پیدا کیا خلق، اور فرائض الہام کیے ہدایت یا امر، یہ کیا ہے اور اس کے پیچھے کون ہے؟ جس نے ان کو پیدا کیا اور ان کو ان کے فرائض الہام کیے، وہی رب ہے۔ یعنی پہلا مقدمہ ہے، جس کو کسی اور کے لیے ثابت کرو گے تو پھر یہ دعویٰ کرنے کی گنجائش بنے گی کہ وہ رب ہو سکتا ہے، وہ آقا ہو سکتا ہے، وہ مالک ہو سکتا ہے۔ یعنی ملکیت کا دعویٰ، آقائی کا دعویٰ، یہ اس پر منحصر ہے کہ خلق کس نے کیا ہے، وجود میں لانے والا کون ہے، تم، میں، کوئی اور کس کی مخلوق ہے۔ सूरज के अवतार बनकर तख्त पर विराजमान हो जाना तो बहुत आसान है। यानी आदमी ये दावा कर दे कि ये जो आफ्ताब आसमान पर चमक रहा है ये देवता है और मैं इसका अवतार हूँ, यानी उस देवता ने अपनी असल शख्सियत के लिहाज से मेरे अंदर ज़हूर किया है और ये ज़हूर है जिसने मुझे मिस्र की बादशाही बख्श दी। तो ये बात कोई आदमी कहना चाहे तो ज़ुबान से कह लेगा, लेकिन कौन है जो एक मिनट के लिए सूरज को उसके वक्त से पहले नमूदार कर सके या उफक से उसको गायब कर सके। यानी ख़ुद सूरज पर क्या इस मज़हरे आफ्ताब को कोई तसर्रुफ हासिल है? उसकी गर्दिश में लम्हे भर की तकदीमो ताखीर ये कर सकता है? तो क्या बुनियाद है जिस पर यह दावा किया जा रहा है? इस कायनात में अशरफुल मखलूकात की हैसियत इंसान को हासिल है। इससे मुराद दर हकीकत यानी हमारी महसूस दुनिया है। इस कायनात में जो चीज़ें हमारे मुशाहदे में आती हैं उसमें जितनी मखलूकात भी हमने देखी हैं उनमें इंसान अशरफुल मखलूकात है। इसके ये मानी नहीं है कि अल्लाह ताला की कोई और मखलूकात उससे अशरफ नहीं है। फरिश्तों के बारे में कुरान मजीद बिल्कुल वाज़े है कि वो इंसान से अशरफ है। जिन्नात का मुकालमा हुआ है, वो ख़ुद ये कहते हैं कि हमारी खिलकत एनर्जी से हुई है, आग से हुई है, हम खिलकत के लिहाज से फजीलत रखते हैं। इस कायनात में अशरफुल मखलूकात की हैसियत इंसान को हासिल है। उसको कुदरत ने बेहतरीन खिलकत भी अता फरमाई है और नहायत आला सलाहियतों से भी नवाजा है, लेकिन न किसी को अपनी खिलकत के मामले में कोई दखल है। यानी मैं हूँ, मैं अपना शऊर रखता हूँ, मुझसे बढ़कर कोई मुझको नहीं जानता। मेरे पास खारिज से मुतल्लक होने के लिए भी हवास हैं और मेरे बातिन को देखने और समझने के लिए भी हवास हैं। दोनों मिलकर मेरे शऊर की बुनियाद बनते हैं, लेकिन क्या मैं अपने बारे में ये तसव्वुर कर सकता हूँ कि मैंने अपने आप को बना लिया है? उसको कुदरत ने बेहतरीन खिलकत भी अता फरमाई है और नहायत आला सलाहियतों से भी नवाजा है। यानी इंसान की सलाहियतें मामूली नहीं हैं। वो मादे पर तसर्रुफ करके खल्क का अमल कर रहा है, उसने खुद ईजादात के ढेर लगा दिए हैं, लेकिन अपने बारे में यानी क्या उसकी अपनी खिलकत में भी उसका कोई दखल है? लेकिन न किसी को अपनी खिलकत के मामले में कोई दखल है, न अपनी सलाहियतों की तख्लीक ही में किसी का कोई हिस्सा है। क्या सलाहियतें मिलनी थी? हुनरमंद बनना था, शायर बनना था, अदीब बनना था, क्या बनना था? ये फैसला भी वही खालिक कर रहा है। ये खुदाई है जिसने हमें हाथ, पांव, नाक, कान और आँख की कुव्वतें दी और उसी ने हमें जबिल्लत व फितरत और अक्ल व इदराक व शऊर की नेमतें बख्शी। यानी इंसान कितनी गैर मामूली तख्लीक है। उसके पास जो आलात हैं, ये हाथ, पांव, आंखें आलात हैं, इनके ज़रिए से वो इस कायनात की हर चीज़ से मुतल्लक होता है और अपने बातिन से भी मुतल्लक होता है। और उसके बातिन से जब ये हवास या ये आलात उसको मुतल्लक करते हैं तो उसकी ज़रा जबिल्लतें देखिए, उसकी फितरत के खसाइस देखिए, अकल देखिए, उसके फहम व इदराक के अमल का जायज़ा लीजिए। यानी किस तरीके से उसके सामने अशिया आती हैं और अफ़ाल आते हैं और वो अपने बातिन से हुक्म लगा के उनमें ऐसी तमीज़ और ऐसा फ़र्क पैदा करता चला जाता है कि एक के बाद दूसरा इल्म वजूद में आता है। और वो उलूम हैं कि अब वो लाइब्रेरियों की सूरत इख्तियार कर गए हैं। ये इन्हीं चीज़ों का फैज़ है कि आज खुश्की और तरी, दरिया और पहाड़ सब हमारे लिए यकसा हैं। यानी ये सलाहियतें जो इंसान को दी गई थीं, उन सलाहियतों का ज़हूर हुआ है और वो जिस तरह के इब्तदा में पत्थरों की दुनिया में रहता था और दरख्तों का फल तोड़ के गुजारा कर लेता था, क्या आज भी उसी हालत में है? وہ کرنوں کا فاصلہ طے کر کے اس وقت ہر چیز پر حکومت کر رہا ہے. ایسے لگتا ہے کہ زمین اس کی مٹھی میں آ گئی ہے اور اس نے قدرت کی طاقتوں تک رسائی حاصل کر لی ہے, اور اب وہ جس چیز کو چاہتا ہے وہ اس کے ہاتھ میں وہی صورت اختیار کر لیتی ہے جس کو داؤد علیہ السلام کے بارے میں فارسی کے ایک شاعر نے کہا تھا کہ در کفے داؤد آہن موم کر. یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. ہم سمندروں کا سینہ چیرتے اور فضاؤں میں اڑتے ہیں, ہماری رسائی زمین کے بعید ترین گوشوں اور کونوں ہی تک نہیں بلکہ چاند اور مریخ تک ہے. بجلی اور ایٹم سب پر ہمارا تصرف ہے. یہ سب کچھ ہے لیکن ایک لمحے کے لیے بھی یہ مغالطہ نہ ہو کہ یہ آپ کی اپنی پیدا کردہ صلاحیتوں کا کرشمہ ہے. یعنی یہ سب تو ہم نے پیدا کر لیا ہے لیکن یہ جن صلاحیتوں سے پیدا کیا ہے کیا ان کو ہمارے اندر آنے اور ہمارے وجود میں ودیت ہو جانے میں بھی ہمارا کوئی دخل ہے؟ ادنا درجے میں بھی نہیں. یعنی ان کی نشو و نمائی ہم کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ سب کچھ ہے لیکن ایک لمحے کے لیے بھی یہ مغالطہ نہ ہو کہ یہ آپ کی اپنی پیدا کردہ صلاحیتوں کا کرشمہ ہے. جو اس مغالطے میں ہے وہ احمق ہے. یہ سب خدا کی بخشی ہوئی عقل کا کرشمہ ہے جس کی بدولت انسان قدرت کے کچھ نوامیس کچھ قوانین دریافت کر کے چاند اور مریخ پر تاخت کرتا پھر رہا ہے. اگر یہ خدا کی بخشی ہوئی عقل کی رہنمائی ہے, اس کے کچھ قوانین دریافت کر لے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی قابلیت پیدا کر لے, تو اس پر اتنا مغرور نہ ہو جائے کہ خدا کی خدائی کو چیلنج کر دے. یہی انسان کر رہا ہے اور یہ سوچے سمجھے بغیر کر رہا ہے کہ وہ قدرت کے ہاتھوں میں کتنا عاجز ہے, لیکن اس کا علم, اس کی صلاحیتوں کا فروغ, اس کے نتائج اتنے حیران کن ہیں کہ وہ اس غرور اور اس تکبر میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ قدرت کو بعض اوقات غیر معمولی مداخلت کر کے کبھی زلزلوں سے, کبھی طوفان سے, کبھی وباؤں سے اسے جھنجھوڑنا پڑتا ہے کہ آنکھیں کھولو, تم اس دنیا میں ایک عاجز بھنگے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے. یہ جو کچھ ہے وہ میرا ہی عطا کردہ ہے اور میری دی ہوئی مہلت ہے جس سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو. تو یہ میں نے ان چیزوں کی آپ کے سامنے تفصیل کر دی جو ایک لفظ میں قرآن نے ادا کی ہیں, اور وہ یہ کہ جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی پھر رہنمائی فرمائی ہے. یعنی خلق وہ بھی بڑی غور کرنے کی چیز ہے, اور یہ ہدایت اور رہنمائی یہ بھی خدا کے کمالات کا غیر معمولی اظہار ہے. تو میں نے عرض کیا کہ قرآن اس کو خلق اور ہدایت سے بھی تعبیر کرتا ہے, اور قرآن مجید اس کو امر کے نازل کرنے سے بھی تعبیر کرتا ہے. اس کو بعض موقعوں پر وحی کے لفظ سے ادا کرتا ہے, اور بعض جگہوں پر اسی کے لیے الہام کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے. تو یہ قدرت کا الہام, یہ قدرت کی وحی جو جبلت میں ہوتی ہے, جس میں شہد کی مکھی کے بارے میں بھی یہی فرمایا ہے, اور اسی طرح انسان اور دوسری مخلوقات, تو یہاں اس کو ہدایت کے لفظ سے تعبیر کیا. یعنی تم میں سے ہر چیز کو ہم نے بنا کر اس کا مقصد وجود طے کیا ہے, وہ کس لیے وجود میں لائی گئی ہے, اور پھر اس کے اندر وہ ہدایت ودیت کر دی ہے کہ وہ اپنے مقصد وجود کو پانے کی تگ و دو کرنا شروع کر دے. اس کے نتیجے میں خودکار نظام وجود میں آتا ہے جس کو تم دیکھتے ہو کہ کسی کا بظاہر ہاتھ اس میں کار فرما نظر نہیں آتا, لیکن وہ نظام آپ سے آپ چیزوں کی تحویل کرتا چلا جاتا ہے. یعنی وہی جامد مٹی سونا اگلنا شروع کر دیتی ہے, وہی پتھر ہیروں میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور انہی بے جان اجزاء سے بے شمار مخلوقات پیدا ہو رہی ہیں. کوئی نہیں جانتا کہ اس کا میکنزم کیا ہے, اس کی سائنس کیا ہے, اس کی تعلیف کیا ہے. قال فما بال القرون الاولى. اب یہ بات ایسی تھی کہ فرعون جیسے سرکش بھی اس پر معارضے کی جسارت نہیں کر سکے. ایک ہی جملے میں جو بات کہہ دی گئی تھی اس سے یہ اندازہ ہو گیا اس کو کہ اگر میں اب بھی یہ کہوں گا کہ میں تمہارا رب ہوں تو مجھ سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ مخلوقات میں خلق کا عمل ہوا ہے اور ان میں ایک امر دیا گیا ہے، ذرا اس پہ تصرف کر کے دکھاؤ. تو اس نے گریز کیا اور گریز کر کے ایک دوسرا سوال کر دیا. قال فما بال القرون الاولى، فرعون نے کہا پھر اگلی قوموں کا کیا حال ہے، یعنی مجھے تو تم نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا، ذرا ہمارے آبا کے بارے میں تبصرہ کرو. اس سوال میں ایک خاص نوعیت کی شاطرانہ چال چھپی ہوئی ہے. یعنی کیا چاہا اس نے، اس کی وضاحت میں میں نے لکھا ہے، یعنی یہ بتاؤ کہ ان کا انجام کیا ہوا. تم کہہ رہے ہو کہ میں پروردگار کی طرف سے آیا ہوں، میں اس کا پیغامبر ہوں، تو پھر تم سے چلو پوچھ ہی لیتے ہیں کہ ہمارے عظیم آبا جو ہماری تاریخ کا جھومر ہے، جن سے ہماری تہذیب پیدا ہوئی ہے، ان کا انجام کیا ہوا، مدعا کیا ہے. وہ بھی تو ہمارے اسی دین کے ماننے والے تھے، یعنی اسی طریقے سے وہ بھی ان مظاہر فطرت کو دیوتا سمجھتے تھے. ان میں سے بھی جو بادشاہی کے منصب پر پہنچے، خاص طور پر میرے آبا، وہ اپنے بارے میں کہتا ہے، وہ بھی اسی طریقے سے یہی مانتے تھے کہ وہ سورج دیوتا کے یا فلاں دیوتا کے اوتار ہیں. یہ ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی تذکیر پر سنجیدہ طریقے سے غور کرنے کے بجائے بات کا رخ پھیرنے اور اپنے گرد و پیش کے لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کرنے کے لیے فرعون کی شرارت تھی. یعنی لوگ جو مؤثر ہوتے ہیں ان کے بارے میں اتنے حساس نہیں ہوتے، ہوتے ہیں لیکن اتنے نہیں ہوتے. اگر بزرگوں کی عزت پر حملہ کر دیا جائے تو پھر برانگیختہ ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب یہ کہیں گے کہ وہ سب جہنم میں، تو نتیجے کے طور پر یہاں ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ کوئی سنجیدہ بات ہو نہیں سکے گی. تو یہ اس کی شرارت تھی. اس سے مقصود یہ تھا کہ اس کے اہل دربار جب اپنے بزرگوں پر موسیٰ علیہ السلام کی تنقید سنیں گے تو یقیناً بھڑک اٹھیں گے، اور اس کے نتیجے میں اس کا بھرم قائم رہ جائے گا. یعنی استدلال اگرچہ دو لفظوں کا تھا لیکن ایسا مسکت تھا کہ اس میں معارضہ ہو نہیں سکتا تھا. تو اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا کہ ان کو زچ کرنے کے لیے میں گرد و پیش کے لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے، ان حضرت کی بات آپ نے سنی، یہ جو مقدمہ قائم کر رہے ہیں اس کے نتائج پر غور کیا، یہ ہمیں احمق، بیوقوف، گمراہ قرار دے رہے ہیں، تو ہم تو اپنے آبا کے دین پر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بازی بریشے بابا ہم بازی ہمارے بزرگوں کی عزت پر ہاتھ ڈال دیا ہے. یہ مقصد تھا. وہ اس بات کی طرف توجہ نہیں کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے لاجواب کر دیا ہے، یعنی وہ ساری بات فراموش ہو جائے گی اور اس نوعیت کا ایک ہنگامہ یہاں برپا ہو جائے گا. تو یہ خیال کر کے اس نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کر دیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ پھر اگلی قوموں کا کیا حال ہے، اور جواب دیکھیے. قال علمها عند ربی فی کتاب لا یدل ربی ولا ینسا. موسیٰ نے جواب دیا، ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے. یعنی مجھے کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پروردگار کے بندے تھے، اس کے پاس پہنچ چکے ہیں، انہوں نے جو کیا، جو مانا، ایمان و عمل میں جو چیز اختیار کی، وہ سب اس کے پاس محفوظ ہے، وہ فیصلہ سنائے گا. ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے. لا یدل ربی ولا ینسا، اطمینان رکھو، میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے. یہ دیکھیے کہ اس پہ پوری بات کہہ دی ہے لیکن ایک لفظ بھی ایسا نہیں زبان سے نکلا جو مخاطب کو بھڑکا دے. یعنی دعوت میں کیا حکمت اور کیا ندرت ہے جو اس سورہ میں ایک ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہے. میں عرض کر چکا کہ یہ سورہ ہم سے مخاطب نہیں ہے, یہ رسول اللہ کو خطاب کر رہی ہے. پوری سورہ میں اصل خطاب اللہ کے آخری پیغمبر سے ہے. آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ تمہاری قوم جو کچھ کر رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں, آؤ ہم تمہیں ایک جلیل القدر پیغمبر کی سرگزشت سناتے ہیں کہ اس کو کن مراحل سے دوچار ہونا پڑا تھا اور اس نے کیا جواب دیے تھے اور اس کی دعوت میں کیا کیا چیزیں آئی تھیں. تو اس کی ایک تصویر کھینچی جا رہی ہے. یہ ابھی جاری ہے, ہمارا وقت ختم ہو گیا. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر.